بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صدها بنطق تغلج وسرها قطع الليل المظلم بغياب تلجلج وعتقنا صنع الفلك الدقى في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي إيمان دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد
صلی اللہ علیہ محمد آل محمد.
تمام تر تعریفیں خدائے سید الشہداء کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ 1441 ہجری امام بارگاہ چاردہ معصومین کی عشرہ مجالس کی یہ نویں اور آخری مجلس ہے جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا وہ انتہائی ضخیم موضوع تھا، اور جیسا کہ بیان کیا کہ میرا مقصد آپ کو قطن سیراب کرنا نہیں تھا، تشنا کرنا تھا۔ چنانچہ جو موضوع نظام ولایت جاری رہا، اب کم از کم ہم اس قابل تو ہو گئے ہیں کہ ولایت اور امامت کے وادی میں کچھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ حوزہ علمیہ حسینیہ کہ جو کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے کھلا تھا، یہ اور بات ہے کہ یہ اس انداز سے کھلا ہے، لیکن حسین کا فرش کبھی بڑھتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، جاری و ساری ہے۔ اہل بیت کے دامن سے جو لوگ متمسک ہیں، اگر باطنی طہارت موجود ہے اور سیکھنے کی تڑپ موجود ہے تو پھر خزانوں کی وہاں کمی نہیں ہے، لینے والے کی ظرفیت پر منحصر ہے۔
سبحان اللہ۔
چنانچہ ہم نے آہستہ آہستہ ولایت کے معنی کیے، امامت کے معنی کیے۔ امامت یعنی کہ وہ نظام کہ جس کے بنیادوں میں وہ اصول ہے کہ جو کہ قرآن کریم سے لیے گئے ہیں، یعنی قوانین الہیہ اور تعلیمات پیغمبر جس نظام کی بنیادیں قرار پائیں اس نظام کو امامت کہتے ہیں، اور جس شخصیت میں یہ اصول اور ضوابط مجسم ہو کر نظر آنے لگیں، یا جو شخصیت ان اصول اور ضوابط کی عکاس قرار پائے اسے امام کہتے ہیں۔
محمد والے محمد بلندت سلوان
چنانچہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بجے اللہم آئمت ایہدونا بیان رہنا، ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے عمل سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ کے ظاہری انداز سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ پیغمبر یقیناً اول ما خلق اللہ و نوری کے مصداق ہیں، سب سے پہلی مخلوق اول مخلوق رسول خدا ہیں، انبیاء میں سب سے افضل۔ بلکہ یہ جملہ کہنا بھی عجیب ہے، انبیاء میں سب سے افضل، آپ کا جو لقب ہے یا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ختمی مرتبت، یعنی کہ جتنے مرتبے آپ تصور کر سکتے ہیں وہ جہاں ختم ہو جائیں وہ ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشریت کے عنوان سے جتنے بھی عہدے تصور کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی مرتبے تصور کیے جا سکتے ہیں، اس میں ختمی مرتبہ آپ ہی کی ذات ہوگی۔ آپ ہی سے پروردگار نے شروع کیا، آپ ہی سے ختم ہوگا، یہی کہا تھا نا۔ چنانچہ پروردگار نے حادیان کا سلسلہ جاری کیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، آہستہ آہستہ اور یہاں تک کہ خاتم کو بھیجا، اور غدیر کے میدان میں آپ سے وہ اعلان فرمایا کیا اس سے پہلے کہ وہ اعلان کرتے ایک سوال کیا، الستو اولا بکم انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا؟ اصلاً سورہ احزاب کی 6 نمبر کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، آیت نہیں پڑھی پیغمبر نے، کیونکہ حفاظ تھے، آیت کے تو حافظ موجود تھے سامنے، تو ان کو تو فقط اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ الستو اولا بکم انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پہ زیادہ اولیت نہیں رکھتا؟ آیت کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، احزاب کی 6 نمبر کیا ہے کہ جو نبی ہیں یہ النبی، نبی نہیں النبی، یہ نبی جو ہے خاص، یہ مومنین کے نفوس پر اولیت رکھتا ہے. اولیت مانا کیا؟ اولا، مولا، ولی، ولایت یا بلایت. اس ولایت کو ولایت زیر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، زبر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور معاملہ زیر و زبر نہیں ہوگا. تو ولایت بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلایت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ولی بھی ہے اور بلا بھی ہے، دونوں طرف موجود ہے معاملہ. چنانچہ پیغمبر اکرم نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اب جب پوچھ رہے ہیں الستو اولا بکم انفسکم، اب اس کا جملہ، یہ جو سوال ہے نا، اس کا آنسر بہت مشکل ہے. اگر ہم کہیں گے نعم تو دین سے خارج ہو جائے گا، مطلب، اور اگر کہیں گے لا تب بھی دین سے خارج ہو جائے گا. پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ میں کہوں گا ہاں نہیں، دین سے خارج، کیونکہ آیت موجود ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ایک آیت کا انکار، قرآن کا انکار، قرآن کا انکار، پروردگار کا انکار، بات ختم. اچھا، کیا میں تم سے اولیت نہیں رکھتا؟ ہم نے کہا ہاں، یعنی کہ نہیں رکھتے. اس کا جواب نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ میں دیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ سوال کون سا سوال ہے بھائی؟ سوال جب کیا جاتا ہے تو پوچھنے والا یا تو پوچھنے والے کے پاس جہل ہوتا ہے یا جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس جہل ہوتا ہے. سوال دو انداز کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ مجھے کوئی شے معلوم نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھ لوں گا، بزرگوں سے، وہ مجھے بتا دیں گے تو میرا جہل ختم ہو گیا. ایک مرتبہ مجھے تو معلوم ہے مگر میرے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اور میں نے سوال کیا، اس کو معلوم تھا تو بتا دیا، نہیں معلوم تھا تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے. بہرحال تو دونوں طرف سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جہل کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا، ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ جو سوال ہے یہ ایسا سوال ہے کہ جہل نہ وہاں موجود ہے نہ یہاں موجود ہے. بہت توجہ بھائی، وہاں تو جہل کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن جب کبھی سوال اس انداز سے کیا جائے، جیسے اگر میں آپ سے کہوں کیا ہم اس وقت امام بارگاہ میں نہیں ہیں؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اس کے باوجود اگر میں یوں سوال کروں کہ کیا ہم اس وقت امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال جہل ختم کرنے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، کسی شے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے. جیسے شہزادے نے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ.
کیا شہزادے کو معلوم نہیں تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب فقط ایک دیا جا سکتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کیوں نہیں، اور عربی میں کہیں گے تو کہیں گے بلا. بلا کا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں نہیں. تو پروردگار نے بھی جس انداز سے پوچھا تھا، یہ وہی الستو ہے نا، کیا نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو سب نے کیا پکارا؟ قالوا بلا. سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی اس حقیقت کو جانتے ہیں، جس حقیقت، یعنی کہ تمہارا نفس، تمہاری فطرت جانتی ہے کہ وہ پروردگار ہے. اسی طریقے سے تمہاری فطرت گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے پاک و پاکیزہ ہستی ہے، یہ ہم سے، ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولیت رکھتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لہجہ وہی ہے، تو چنانچہ کہا کہ قالوا بلا, سب نے کہا کیوں نہیں رکھتے. بس اب فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی من مولا, کہ جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اب میں مسلمانوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ مولا کا ترجمہ کیا ہے, میں نہیں پوچھوں گا, میں نہیں پوچھوں گا کہ مولا کا ترجمہ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. بس اتنا بتاؤ کہ رسول اللہ کو تم کیا سمجھتے ہو. رسول اللہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بس جو تم رسول اللہ کو سمجھتے ہو علی کو بھی وہی سمجھنا ہے. اب اگر کوئی رسول کو اپنا بس دوست سمجھتا ہے تو یقیناً اگر رسول اللہ فقط دوست ہیں تو پھر علی بھی دوست ہی ہوں گے. اور اگر کوئی رسول اللہ کو اپنا آقا سمجھتا ہے تو علی کو بھی آقا ہی سمجھنا ہوگا. علی کو بھی آقا ہی سمجھنا ہوگا. اب فہرست بنائیے گا کہ رسول اللہ کس کس کے آقا ہیں. اول مخلوق ہیں, لولا کلم خلقت الافلاق کے مصداق ہیں, تجھے اگر خلق نہ کرنا ہوتا میں کچھ خلق نہ کرتا. اب فہرست بنانا شروع کر دیجئے گا کہ رسول اللہ کس کس کے آقا ہیں. بہت مشکل بات ہے جو کہ میں آرام آرام سے کر رہا ہوں, یہ بھی اس در کی ہی دین ہے. چنانچہ انبیاء کو تصور کر لیجئے, کوئی نبی ہے جو کہے گا کہ نہیں آقا نہیں ہے میں. اچھا آدم تو سب کے باپ ہیں, تو آدم آقا ہوئے رسول کے, کیا کہیں گے؟ آدم جب آدم نے نظر اٹھائی تھی نا ملک العلا کی طرف دیکھا تھا تو کچھ انوار کو دیکھا تھا, صحیح؟ تو آدم ہو یا کوئی بھی نبی ہو سب کے آقا کون ہیں؟ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جس کا آقا ہوں یا علی اس کا مولا ہے. تو علی کو مولا رسول اللہ نے کس کے حکم سے بیان کیا؟ اپنی چاہت سے, یہ بھی مسئلہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ان کو کہا گیا کہ یہ پہنچاؤ. اچھا یہ جو مولایت پہنچائی تو یہ مولایت کس انداز کی پہنچائی؟ بہت توجہ رہے مجھے, آج بہت خشک باتیں کرنی ہیں, ویسے بھی ماحول نہیں ہے. آج جو رات ہے وہ قیامت کی رات ہے, مجھ سے تو بات بھی نہیں کی جا رہی ہے اس رات کے تصور ہی سے, لیکن بہرحال موضوع کا حق بھی ادا کرنا ہے اور یہ موضوع اس ہی رات سے متصل ہے, اسی ولایت سے متصل ہے. ولایت کا مطلب کیا کیا تھا ہم نے؟ جوڑ کے رکھنا. کون سی ایسی شے تھی کہ جس نے اصحاب حسینی کو اس انداز سے جوڑ کے رکھا تھا کہ چراغ بجھا دیا ہے پھر بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے؟ یہ یہی رشتہ ولایت ہی تو تھا کہ جس نے ان کو جوڑ کے رکھا تھا. چنانچہ یہ ولایت ہم نے کیوں دی انہیں؟ تاکہ پروردگار کا وہ قانون کہ جو کہ اس نے زمین پر ہمارے اور آپ کی کمال کے لیے اتارا ہے وہ نافذ رہ جائے اور بلا تعطل نافذ رہے, یعنی کہ پیغمبر اکرم پردہ فرمائیں تو فہذا علی مولا کہہ کر, یعنی کہ بلا فصل میرے بعد یہ رہبر ہے. بہت توجہ. اب اگر میرے بعد یہ رہبر ہے, رہبر فقط حکومت کے معاملے میں رہبر ہے یا کل دین کے معاملے میں رہبر ہے؟ کل دین کے معاملے میں رہبر ہے. اچھا یہ رہبر ایسا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں گے یہ جواب دے دے گا اور کہانی ختم؟ نہ, جب اقرار لیا ہے اولا بتصرف تو یہ تصرف کرے گا, اس کی مرضی میری مرضی پر نافذ ہوگی, نہ کہ میری مرضی ان کی مرضی پر نافذ ہوگی. بہت توجہ رہے, سخت بات کرنے لگا ہوں. میرے مخاطب جو ہیں وہ نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ ہیں اور اس وقت سامنے آپ کے توسط سے ان تک بھی بات پہنچا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں. یہ بتلاؤ کہ مولا کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ پروردگار نے. پروردگار نے یہ جو مرتبہ دیا اس بہت توجہ رہے میری طرف توجہات مضبوط کریں, یہ مرتبہ کس نے دیا؟ پروردگار نے دیا. اس مرتبے کو امت نے اس انداز سے نہیں مانا جیسا ماننا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جب ایسا ہو گیا, غدیر کے اندر وفا نہیں ہوئی, تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پہلے تو در زہرا کی صورت میں نکلا, اور پھر وہ شعلہ خیام حسینی تک آ گیا, اور کربلا کی صورت میں غدیر کی بے وفائی کا نتیجہ نظر آ گیا. میں بہت تیزی سے آپ کو غدیر سے کربلا تک لے کر آیا ہوں. یہ جو غدیر سے کربلا تک آپ آئے ہیں, یہ کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ یقیناً امت نے وفا نہیں کی, مطلب جمہور نے وفا نہیں کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو غدیر ہے وہ عوام کی کربلا ہے, اور جو کربلا ہے وہ خواص کی غدیر ہے. جو کربلا اور غدیر کا درمیان میں رشتہ بیان کر رہا ہوں کہ جو غدیر ہے وہ عوام کی کربلا ہے, اور جو کربلا ہے وہ خواص کی غدیر ہے. یعنی کہ کیا غدیر میں کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم یعنی کہ حجت زمان نے, امام زمان نے لوگوں سے بیعت طلب کی, بدلے میں لوگوں نے کیا کیا؟ دغا کیا. بیعت یعنی حجت زمان, امام وقت بیعت طلب کر رہا ہے, بدلے میں امت بے وفائی کر رہی ہے, دغا کر رہی ہے. تو یہ ہو گئی عوام کی کربلا. اب کربلا میں آ جائیں, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حجت زمان اپنی بیعت اٹھا رہا ہے, اور بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ وفا. ادھر بیعت مانگی جا رہی ہے بدلے میں دغا, ادھر بیعت اٹھائی جا رہی ہے بدلے میں وفا. تو یہ جو کربلا کے میدان میں چند خاص لوگ موجود تھے, انہوں نے غدیر کو ہی زندہ کیا کہ ہم اس عہد سے کیسے پیچھے پھر جائیں کہ جو رسول خدا سے کیا تھا. اگر یہ تصور لے کر کوئی اس جگہ آیا ہے, خدا کی قسم بیک وقت اس کو اگر غدیر کا عہد بھی یاد ہے اور کربلا کا میدان بھی نظروں کے سامنے ہے, یعنی کہ دونوں میدان سامنے ہیں, غدیر کا میدان بھی سامنے ہے, کربلا بھی سامنے ہے, اب اپنا نفس کا محاسبہ کرو کہ میں اس میدان میں موجود تو ہوں لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیا میں اس وقت فقط اور فقط انچولی کی چاردہ معصومین امام بارگاہ میں موجود ہوں اور ثواب کمانے کے لیے آیا ہوں, یا واقعتاً میں اس وقت آج کی شب خیمہ حسینی میں موجود ہوں اور ولایت کا وہ وعدہ کہ جو میں نے رسول خدا سے کیا تھا, جو میں نے بی بی زہرا سے کیا تھا, ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ, نہیں بھولیں گے. ایک طرف غدیر بھی ہے, دوسری طرف کربلا کا میدان بھی ہے. یہ فکر لے کر اگر کوئی یہاں آیا ہے, یقین جانیے امام بارگاہ میں نہیں آئے ہیں, خیام حسینی میں آئے ہیں. بس اب ضرورت اس بات کی ہے, یہ جملے میری زبان پر آ رہے ہیں, مجھے موضوع کو روکنا پڑا ہے, بہت توجہ رکھیے گا, اس کیفیت کو قائم رکھیے گا. اور کل جو صبح کا سورج نمودار ہوگا اور آپ پھر جلوس عزا کی طرف سبقت کریں گے, تو یہ مت سمجھیے گا کہ جلوس میں جا رہا ہوں, اٹھتا ہوا ہر قدم میدان کربلا کی طرف اٹھنا چاہیے. اور جس طریقے سے جانصارا نے, حسینی نے اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنا سب کچھ فرزند زہرا پر قربان کر دیا, کیوں؟ اس لیے کہ فرزند زہرا دین تھے. دین پر سب قربان ہو جائے گا, دین کو کسی پر قربان نہیں کر سکتے.
اور دوسری طرف سے دیکھیے, یہ تو میں انصار حسینی کا جذبہ بیان کر رہا ہوں. اب ذرا یہی جذبہ خود امام حسین کے دل میں دیکھیے, وہ اس دین کو بچانے کے لیے اپنا اکبر دینے کو بھی تیار ہے, اصغر دینے کو بھی تیار ہے, سب کچھ دے دیا. ادھر سکینہ بلا رہی ہے, ادھر فریضہ بلا رہا ہے. فریضے پہ چلے گئے, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن کس انداز سے سب کچھ دے دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ قانون جو پروردگار نے زمین پر اتارا تھا وہ باقی رہ جائے. تو چنانچہ اس کے استمرار کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ ائمہ اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو اور اصحاب کو تیار کیا. یقیناً جو حق حکومت نے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. 25 سال جسے تاریخ علی کی خاموشی کہتی ہے, یہ آپ کی ذات سے جو ہے وہ سوء استفادہ ہے. تاریخ سے اگر دیکھا جائے تو وہ خاموشی خاموشی نہیں ہے, فقط حکومت ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن کارہائے امامت کس انداز سے ادا ہو رہے ہیں, یہ پورا ایک چیپٹر ہے انشاءاللہ. رمضان میں نے 3 مجالس انہی 25 سال پر پڑھ چکا ہوں, وہ اگر کہیں اویلیبل ہو تو سنیے گا کہ کیا کیا کام کیے اس 25 سال کے اندر, کس انداز سے. تو چنانچہ اس انداز سے آپ نے اس قوانین الہیہ کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا, بلکہ اپنے شاگرد اپنے اصحاب تیار کیے. اور پھر جب ظاہری خلافت مل گئی تو اب ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے مختلف شہروں میں, مختلف قریوں میں ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہی تربیت یافتہ لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں گورنر بنا کے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ کو یمن کا گورنر بنا دیا, سعید کو بحرین کا گورنر بنا دیا, قیس کو مصر کا بنا دیا, عثمان بن حنیف کو بصرہ کا گورنر بنا دیا, عمار کو کوفے کا گورنر بنا دیا, سہل کو شام کا گورنر بنا دیا, خود ابھی شروع میں مدینہ میں ہیں, ابھی کوفہ نہیں آئے ہیں, اس لیے عمار کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہے. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں, وہ مولا علی کہ جن کے لیے تاریخ میں مل رہا ہے کہ بیک وقت 40 جگہ موجود تھے, ایک روایت ہے, ابھی میں اس کی صحت پہ نہیں بات کر رہا, لیکن بہرحال علی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیان کر چکا ہوں. لیکن جب حکومت کو چلانا ہے, جب نظام قائم کرنا ہے, تو نظام معجزے سے نہیں چلتا. نظام کو چلانے کے لیے یقیناً مشقت کرنی پڑتی ہے, کردار سازی کرنی پڑتی ہے. عصا کو دریا پر مار کر راستہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن عصا کو کسی بندے کو مار کر اس کو مومن نہیں بنایا جا سکتا. یہاں پر کردار سے دوسرے کو متاثر کرنا ہوتا ہے, خود کو پیش کرنا ہوتا ہے. اسی لیے مولا نے کہیں عثمان بن حنیف کو بھیجا, کہیں سہل کو بھیجا. کیوں؟ اگر آپ چاہتے آپ اپنے جیسے بہت سے بنا کے بھیج دیتے وہاں پر, نہیں, نظام نہیں چل سکتا اس انداز سے. اب جو ان لوگوں کو بھیجا ہے تو یہ بتلائیے, کیا یہ اس تمام کے تمام میں معصومین کے نام لے رہا تھا؟ یہ عثمان بن حنیف معصوم ہے, یہ سہل معصوم ہے, یہ قیس معصوم ہے, یہ عمار معصوم ہے؟ نہ, معصوم نہیں ہے. کون ہے؟ مولا کی تربیت یافتہ ہیں, یعنی کہ کیا, یعنی کہ مولا کے علوم کو جاننے والے ہیں, اور نہ صرف علوم کو جاننے والے ہیں بلکہ تقوی بھی اس منزل پر ہے کہ امام المتقین کے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو چنانچہ ان کی تاسی ائمہ علیہ السلام سے حکم کو لینا, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے حکم کو لے رہے ہیں, اور رسول اللہ کا حکم ان کا اپنا حکم نہیں ہے, خدا کا حکم ہے. بہت توجہ, بہت تیزی سے آگے چلا جاؤں گا. چنانچہ خوارج نے وہاں پر علم بغاوت بلند کیا اور کہا کہ لا حکم الا للہ, خدا کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, کہا کلمۃ حق یرادہ بہا الباطل, کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, کلمہ تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے, لیکن اس جملے سے ان کا ارادہ باطل ہے. اس جملے سے جو یہ چاہ رہے ہیں, وہ جو چاہت ہے, وہ چاہت باطل ہے. گویا مولا علی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے، اگر کوئی اچھا جملہ کہہ کر تمہیں ڈی ٹریک کر رہا ہے تو چوکنے رہنا، فقط جملے کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا جملے کے پیچھے اس کی چاہت کیا ہے۔
سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔
اگر مسلمانوں کو کوئی اچھا سا کلمہ سنایا جائے، کوئی پہلی شہادت دی جائے یا دوسری شہادت دی جائے یا تیسری شہادت دی جائے،
سبحان اللہ،
تو کسی بھی شہادت کو سننے کے بعد فقط شہادت سن کر مرعوب نہ ہوئیے گا، ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ جو شہادت بڑھ چڑھ کر دی جا رہی ہے پیچھے مقصود کیا ہے۔
سبحان اللہ،
تاریخ کا مطالعہ تو یقیناً بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد زرار کو بنایا گیا تھا، کیا آرگیومنٹ کیا گیا تھا، جناب وہ مسجد قبا ذرا دور ہے، پہاڑ پہ چڑھ کر اتر کر جانا پڑتا ہے، ایک بازو میں ہی مسجد ہے، یہیں پر بزرگ اور تمام بڑے لوگ آ کر نماز پڑھ لیا کریں۔ کتنی اچھی بات ہے بھائی، کیا بنایا ہے، مندر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، کس کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، کس کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اس لیے کہ وہ قبا تک جانا مشکل ہے، یہ قریب ہے، یہاں بنا لو، یہاں پر پڑھ لو نماز۔ پروردگار نے کیا کہا، لمسجد الاسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جو پہل، بہت توجہ رہے، مسجد ہے، خدا سے منسوب ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، وہ مسجد جو پہلے دن جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، حق رکھتی ہے اے حبیب کہ تو اس مسجد میں کھڑا ہو۔ جو پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ایک مسجد میں کھڑے ہونا گوارا نہیں کر رہا، اس لیے کہ بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو اور مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا کسی ایسے کے پیچھے کہ جس کا نہ تقوی سے کوئی تعلق ہے نہ رشد و ہدایت سے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ خدا نے اپنے گھر کو گروا دیا، غیر کے گھر کو نہیں، اپنے گھر کو گروا دیا، کیوں، تاکہ یہ غیر متقین بے نقاب ہو جائیں۔ تو پروردگار عالم نے جس طریقے سے اس مسجد کا، اس مکان کی حفاظت کی ہے، تو پروردگار یقیناً زمان کی حفاظت بھی کرے گا۔ جب ایک مکان کا محافظ ہے تو زمان کا محافظ بھی وہی ہے۔ چنانچہ یہ اول الامر ہیں، ائمہ اطہار کیا ہیں، اول الامر ہیں۔ اب اگر کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واول الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور وہ جو صاحبان امر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ میرا ایک مزاج اس طرح سے ہے، کیونکہ چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا طالب علم قرآن کا، تو آیات کو جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے کیوں نظر آ رہی ہیں، میں لکھ لیتا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں، جب قرآن پڑھ رہے ہوں اور اکثر بہت سے نکات آتے ہیں تو ایک نوٹ بک بنائیں، ڈائری بنائیں، اس میں نوٹ کریں، لکھ لیں، کیا ہے ابھی بعد میں سوچیں گے، ابھی تو ایک چیز آ رہی ہے، لکھیں اس کو۔ اب تفسیر اٹھائیں اور تفسیر کو پڑھیں، امام کے اقوال تلاش کریں، کیا امام نے اس بات کو، یہ جو نقطہ آیا ہے، کیا واقعی امام نے بھی کچھ کہا ہے ایسا، اور اگر امام کا قول مل جائے تو خدا کی قسم سجدہ شکر انجام دیجئے گا کہ اس وقت تمہاری فکر امام کی فکر سے مل گئی تھی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو چنانچہ جس آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یعنی کہ پانچواں سورہ ہے، پنجتن، سمجھ میں آ گئے۔ اچھا، آیت کا نشان کیا ہے، آیت کا نشان ہے 59، 5 اور 9، ذرا جوڑیے کتنے بنتے ہیں، 14۔ یہ ولایت اور اطاعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ گھوم پھر کے بعد 14 پر ہی آتی ہے۔ اچھا، 14 تو 7 اور 7 بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں 5 اور 9 ہے۔
ہیں. یہاں پانچ اور نو ہے, سلام کرتے ہیں, السلام علیک یا خامس من اصحاب الکسا, سلام ہو آپ پر اے اصحاب کسا کے پانچویں. تو یہ اصحاب کسا کا پانچواں اور اس کی نسل سے نو امام. پانچ اور نو کو ملا لیجئے گا, آیا اطاعت سامنے آ جائے گی. جب اصحاب کسا کا پانچواں اور اس کی نسل کے نو سامنے آ گئے تو گویا اطاعتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. کچھ آیت ہے کہ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, وہ اطیع الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وہ اولی الامر منکم, کیوں وہ اطیع اولی الامر منکم ہونا چاہیے, یہ تیسری اطاعت کیوں نہیں آئی؟ اطاعتیں تین ہیں آیت میں, اطاعتیں تین ہیں لیکن لفظ اطاعت دو ہے. کیا قرآن کے پاس لفظ کم پڑ گیا تھا؟ اچھا اگر ایک سے کام چل سکتا تھا تو پھر کیا دوسرا کیوں یوز ہوا تھا؟ بہت توجہ رہے, اطاعت, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, وہ اطیع رسول اور رسول کی اطاعت کرو, دونوں کی اطاعتوں میں فرق ہے. بہت توجہ, ابھی میں بہت توجہ رہے, دیکھیں خدا کی اطاعت کس انداز میں کرنی ہے, یعنی کہ وہاں عبودیت ہے, عبادت کرنی ہے, رسول کی عبادت نہیں کرنی, حکم ماننا ہے. فرق ہو گیا نا, خدا کی اطاعت وہاں عبودیت ہے, وہاں پر اس کی عبادت کرنی ہے, شکر بھی ادا کرنا ہے تو عبودیت تک پہنچ کر شکر ادا کرنا ہے. حمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی گہرائی میں نہیں جانا, وقت چلا جائے گا, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہاں ایسی تعریف کہ جہاں پر سر جھک جائے سجدے میں, رسول کو سجدہ نہ کیجیے گا. وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے علاوہ سر کہیں نہ جھکے. یہاں برادران سے اڑ کر ایک روایت ہم تک آ گئی ہے اور ہم نے بھی اس کو بڑا زور و شور سے لے لیا ہے. بہت توجہ, مشکل مسائل ہیں یہ, ممبر سے ہی آ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تعظیمی ہے سجدہ, وہ تو تعظیمی سجدہ ہے. تعظیمی سجدہ تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں, کسی کو بھی تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں. کیوں وہ یوسف کو کیا تھا تعظیمی سجدہ؟ دے دیا سامنے آئے دے دی. اچھا اب میں آپ کو پیغمبر کا قول نقل کرتا ہوں, اگر, اور یہ کتب میں برادران کے موجود ہیں, جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں, اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ اپنے زوج کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے, یہ سجدہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر جائز ہوتا تو میں زوجہ کو کہتا کہ زوج کو سجدہ کرو, یہ سجدہ عبادی ہے. یعنی کہ بیوی سے کہتا کہ شوہر کی عبادت کرو, یعنی کہ کیا, یعنی شوہر کی تعظیم کرو, یعنی شوہر کی تعظیم کرو. لیکن اگر جائز ہوتا تو میں کہہ دیتا, یعنی کہ سجدہ اگر تعظیم کے عنوان سے بھی کر رہے ہو غیر خدا کو جائز نہیں ہے. درود پڑے محمد والے محمد. بات ذرا مشکل ہے, دیر میں سمجھ میں آئے گی, لیکن بہرحال. تو پھر اس کا مطلب کہ سجدہ, یہ جو ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں تو کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں نا, یہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا کہتے ہیں وہ برادران سے اڑ کر آئی نا بات, کہ تعظیمن سجدہ کر لیا تھا, تعظیمی واقعی تعظیم کر کے سجدہ کیا تھا غیر خدا کو, خدا کے سامنے نا, حکم خدا کو سجدہ تھا, حکم خدا کو سجدہ تھا. پروردگار نے کہا یہاں سجدہ کرو, سبحان ربی الاعلی. پروردگار نے کہا بیت المقدس پہ سجدہ کرو, سبحان ربی الاعلی. ابھی نماز چل رہی ہے, درمیان میں حکم آ گیا, قبلہ بدل گیا ہے, سبحان ربی الاعلی. ارے حکم خدا کو سجدہ ہے, جہاں حکم ہو جائے سجدہ وہی ہے. تو چنانچہ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اطاعتیں الگ الگ ہو گئی ہیں, لیکن جب اولی الامر کا مرحلہ آیا تو وہاں پر کسی تیسری اطاعت کا لفظ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی رسول کی اطاعت ہو رہی ہے بے عین ہی ویسی ہی اولی الامر کی
امر سے مراد کیا لیا گیا؟ صاحبان امر. صاحبان امر کا کیا مطلب؟ کہا صاحبان حکومت. اچھا چونکہ میں کہتا ہوں کہ تحقیق کو تحقیق سے رد کرتے ہیں, تنقید سے نہیں کرتے, اور میں برادران کی, اور جو کوئی بھی ایکس وائی زی صاحبان حکومت ترجمہ کرتا ہے میں اس کے ترجمے کو سلام کر رہا ہوں. سر آنکھوں پر, یقیناً بالکل صحیح ترجمہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ بالکل صحیح ترجمہ ہے. صاحبان حکومت کی اطاعت کرو. یہاں صاحب امر, اول الامر واقعتاً صاحب حکومت ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ یہ بتلاؤ کہ اول ال, بہت توجہ رہے, سوال کر رہا ہوں, یہ بتلاؤ کہ اول الامر کی اطاعت کا حکم کہاں سے لیا؟ قرآن سے, یعنی خدا سے. اول الامر کی اطاعت کا حکم اگر خدا سے لیا ہے تو پھر اول الامر خود نہ بنا لینا, وہ بھی خدا سے لے لینا. بھائی اول الامر کی اطاعت کا حکم اگر خدا سے لیا ہے تو پھر اول الامر بھی اپنے گھر سے نہ لانا, خدا سے لے لینا, اور خدا جس کو اول الامر بنا دے اس کی اطاعت کر لینا. تو پروردگار نے اول الامر کا انتظام کیا کیا؟ غدیر کے میدان میں وہ اول الامر دے دیا, یعنی کہ پیغمبر کے پاس جو امر ہے اب اس کا حامل کون ہے میرے بعد؟ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی ذات پر درود بھیج دیجیے. بہت سے چہرے نئے ہیں, میری گزشتہ تقریر کے اندر وہ ریکویسٹ جو میں نے کی تھی کہ نوٹ بک ساتھ لایا کریں تاکہ جب میں کوئی محنت کر کے لا رہا ہوں اور کچھ دے رہا ہوں تو اس کو یاد کریں. قید العلم بالقلم, علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو, روایت ہے, اور جب قید کر لو تو اب اس کو, اس کی محافظت کرو. قید کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اس کو بھاگنے نہ دینا, اس کی حفاظت کرو, اس کو جذب کرو. تو چنانچہ یہ تو آپ کہیں گے جناب آپ تو جوش خدابت میں یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ تو علی کی محبت میں مٹے چلے جا رہے ہیں. چلو آؤ ایسا کرتے ہیں, قرآن میں چلتے ہیں اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کہہ رہا ہے تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ, ٹھیک ہے یہ آیا اطاعت ایک طرف ہو گئی, ذرا اور بتاؤ کہ میں کس کی اطاعت کروں اور کس کی اطاعت نہیں کروں. بھائی قرآن میں نام تو لکھے نہیں ہیں, صفات لکھی ہیں, تو قرآن سے صفات پوچھو کہ قرآن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس کی اطاعت کروں. یہ بنو امیہ نے جو ڈرامہ کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ حدیثیں جو کہ ان کو پسند تھیں, من اطاع امیری فقد اطاعنی, جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اس حدیث کو تو اتنا چیخ چیخ کر بیان کیا کہ بہروں کو بھی آواز چلی گئی. لیکن وہ احادیث کے جس کے اندر اول الامر کی صفات بیان ہوئی تھیں وہ بیان نہیں کی, کیونکہ وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کر رہی تھیں, وہاں دکان بند ہو رہی تھی. تو چنانچہ اب ہم اس وقت تو نہیں جا سکتے, قرآن ہاتھ میں موجود ہے, قرآن میں دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے سورہ صاد کی آیت, قرآن نے کن لوگوں کی اطاعت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 26, ولا تتبع الہوى, خواہش کی, ہوا حبس, خواہش کی پیروی نہ کرنا. اب میں گنواتا رہتا ہوں کس کی پیروی نہیں کرنا, کس کی اطاعت نہ کرنا, کہا خواہش, اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا. ٹھیک ہے, سورہ مبارکہ نور, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. آیا مائدہ سورہ, پانچواں سورہ, 28 آیت, اور یہی شورہ کے اندر بھی آیت ہے, وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاهُمْ, یہاں جمع کا صیغہ آیا کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. ٹھیک ہے, کسی کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے, بہت سے لوگوں کی خواہش تو غدیر کے پالان کے ممبر کے نیچے دب کے رہ گئی تھی. کئیوں کی خواہشیں تو پالان کے نیچے دبی ہوئی تھیں. تو کہا دیکھو ان کو دبا رہنے دو، ان کی پیروی نہ کر لینا. تو چنانچہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورہ احزاب آیت نمبر پہلی اور 38 آیت، کافرین کی اطاعت نہ کرنا، فاسقین کی اطاعت نہ کرنا، اگرچہ مفسدین، ابھی ایک اور جگہ منافقین کی اطاعت نہ کرنا. اچھا آپ منافق کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوگا کہ منافق ہے، پہچانیں گے کیسے؟ منافق کو کیسے پہچانیں گے؟ معلوم ہے منافق کون ہوتا ہے؟ منافق اصل میں اندر سے کافر ہوتا ہے. دیکھو دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک شخص وہ ہوتا ہے کافر اور مومن میں ایک چیز کامن ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہے. کافر کے دل میں کفر ہے، زبان پہ بھی کفر ہے. مومن کے دل میں ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے. لیکن یہ جو منافق ہے یہ اصلاً جھوٹا ہوتا ہے، اصلاً کذاب ہے، اصلاً کاذب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کیا ہے؟ کفر. زبان پہ کیا ہے؟ ایمان. اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اس کو پہچانو گے اس کی ایکٹیویٹیز سے پہچان جاؤ گے، اس کے اغراض و مقاصد، یعنی کہ یہ جو کام کر رہا ہوگا ظاہر کو دیکھ کر نہیں پہچانو گے. یہ دیکھو کہ یہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوگا، ادھر یہ پہچانا جائے گا کہ منافق ہے. ہاں پھر یہ دیکھنا کہ جب تمہارے اوپر تیر آ رہے ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، تمہارا دفاع کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے؟ اگر تو ان کی مدد کرتا ہوا پایا جائے یا ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہو تو سمجھ جانا تمہارا نہیں انہی کا ہے. بہرحال موضوع طویل ہو جائے گا، آگے چلیں. سورہ احزاب کی میں نے آپ کو آیت بیان کی، سورہ دہر کی آیت، اور یہ اگر یہ میں فقط ایک آیت پڑھ دوں تو یہی کافی ہے. سورہ دہر کی 24 نمبر کی آیت یاد رکھیے گا، کون سے نمبر کی؟ 24 نمبر کی آیت سورہ دہر کی آیت ہے کہ سورہ دہر آیت نمبر 24، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ دیکھو گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور کفران کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا. کل ہم نے نعمت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نہ صرف یہ کہ نعمت اتاری تھی بلکہ ہم نے نعمت تمام بھی کر دی تھی، اب اس نعمت کا اگر کوئی کفران کر دے اس کی اطاعت نہ کرنا. کفران کر دے، کفور کر کا، اور گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. کیوں گناہگار؟ اب یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ، لیکن یہ بتلائیے کہ کیا معصوم تھے؟ بھائی معصوم نہیں تھے نا، بھائی معصوم نہیں تھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خطا ہو سکتی ہے، عمدن بھی ہو سکتی ہے اور سہون بھی ہو سکتی ہے، اور آپ تو خطائے اجتہادی کے بھی ماشاءاللہ بڑے زور و شور سے قائل ہیں، تو بہرحال خطا کا امکان تو موجود ہے نا، ہے قصدن بھی ہو سکتی ہے اور یوں ہی بھی ہو سکتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کر لیا ہے، چاہے عمدن ہو یا سہون، گناہ تو کر لیا، تو اس کی کیٹیگری میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب اگر آ جائیں گے تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ ایسے کی اطاعت پروردگار واجب نہیں کر رہا، وہ ایسے کی اطاعت کو واجب کر رہا ہے کہ جو کہ گناہ کا تصور بھی نہ ہو. چنانچہ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، تھوڑی طویل آیت ہے کہ یا داؤد ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، ان کو بھی کہا کہ ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں، ہوا کی پیروی نہ کرنا، ہمارے احکامات کی پیروی کرنا. اب اگر یہ ان لوگوں کی بات تھی کہ جن کی اطاعت سے منع کیا گیا، اب جہاں جہاں بھی یہ صفات دیکھ لیجئے گا تو وہاں اطاعت نہ کیجئے گا. اطاعت کس کی جائے گی؟ ایک آیت بیان کر چکا، دوسری آیت سورہ النساء کی 83 نمبر کی آیت ہے کہ وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدَهُ إِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کہ اب جب تمہارے پاس اگر کوئی امر آئے, کوئی حکم آئے اس کے اندر, تو کس کی طرف پلٹاؤ؟ رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹاؤ. اولی الامر بناؤ نہیں, جسے رسول نے بیان کر دیا ہے اس کی طرف اس امر کو پلٹا دو. گویا پروردگار نے پھر سے اولی الامر کی طرف پلٹا دیا ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جو کہ ایک مطیع کے اندر ہونی چاہیے. بس اب یہاں سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب تک امام معصوم موجود ہے سامنے تو اس کی اطاعت ہوگی یقیناً. اصلاً کس کی اطاعت ہوگی؟ خدا کے قانون کی, حکم خدا کی اطاعت ہوگی. حکم خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. واجب نہیں ہے, بہت توجہ, خدا کی اطاعت. اس کے علاوہ جو اطاعتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ بھی پروردگار نے ہی واجب کی ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تو ایک طرف اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ جو والدین کو اطاعت مل رہی ہے, والدین کو حق ولایت مل رہا ہے, یہ کون دے رہا ہے؟ پروردگار دے رہا ہے, نہ کہ وہ مستقلاً اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. بہت توجہ, بالکل اسی طریقے سے بہت بہت توجہ رہے. یہ بتلائیے, میں نے والدین کا تذکرہ کیا ہے, والدین کے پاس ولایت کا حق موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اچھا اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ نہیں, میں تو فقط امام زمانہ کی ولایت کو مانوں گا اور کسی کی ولایت نہیں مانوں گا, یہ کون ہوتے ہیں؟ میں تو جانتا ہی نہیں ان کو. یہ بات
سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قبل والے دینی احسان نہیں, ان کو پر اس نے اس نہ کرو. یعنی کہ جب تک وہ تمہیں حکم دے رہے ہیں جو کہ خدا کے حکم سے نہیں ٹکرا رہا, یعنی کہ کیا, یعنی جس نے ان کو یہ ولایت دی ہے, جب تک یہ اس کے مطیع رہیں گے ان کی ولایت بھی تم پر لازم رہے گی. یہ حق کس نے دیا انہیں؟ پروردگار نے دیا ہے, امام معصوم کے ہوتے ہوئے دیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام کی ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت نہیں مانتا, تو سب سے پہلے اپنے بابا کی ولایت سے انکار کر دینا. ولایت بہت سیدھا سا مسئلہ ہے, اور مسلمانوں میں تو بہت ہی گہرا مسئلہ ہے. لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک ولی سے اجازت نہیں لیں گے. ہیں ولی, میراث کا مسئلہ ہے, ولی کون ہے؟ بہت سے مسائل ہیں. حاکم شر کی نگاہ ولی کے اوپر اٹھے گی, آپ کہیں گے میں تو مانتا نہیں کسی ولی کو. ہیں آپ نے قرضہ لیا کھا کے, جج کے پاس گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا کون ولی کون ہے؟ کہیں گے ولی تو امام زمان ہے, ان سے لے لیجیے. ہو جائے گا معاملہ. کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں, ولی کون ہے, گارجین کون ہے اس کا, سامنے لاؤ اسے. تو گارجین کون ہوگا؟ کہاں والد ہے. اس کا مطلب ایک بات تو طے ہو گئی نا, کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ولایت ہوتی ہے. اور وہ جو ولایت ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی, پروردگار ہی نے دی ہوتی ہے. تو اب اگر پروردگار کا حق کا نمائندہ موجود ہے تو یقیناً وہ حکم دے گا جو کہ اصلاً خدا کا حکم ہوگا. اس کے بعد بات آگے چلے گی. جب آگے بات چلے گی اور امام موجود ہیں مدینہ میں, اور سعید کو انہوں نے بحرین کا گورنر بنا کے بھیج دیا. معلوم ہے مدینہ سے بحرین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1300 کلومیٹر. کتنے کلومیٹر؟ 1300 کلومیٹر. یہ بحرین وہاں پہنچے ہوئے سعید. اب وہاں پر جو سعید گئے ہیں وہ کس کے حکم سے گئے ہیں؟ مولا علی کے حکم سے گئے ہیں. بحرین میں وہ حاکم کی جگہ بیٹھے ہیں. اب یہ بتلائیے کہ جو ان کا حکم ہے وہ سعید کا حکم ہے یا مولا علی کا حکم ہے؟ ان کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ مولا علی کی اطاعت. کیوں یہاں پر لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ میں تمہیں تو جانتا ہی نہیں ہوں, میں تو کلمہ ان کا پڑھتا ہوں, میری گواہی تو تیسری گواہی ان کی شامل ہے, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں, اور آپ کون سے معصوم ہیں جو میں آپ کی اطاعت کروں؟
تو یہ بتلائیے کہ یہ حکم عدولی سعید کی ہوگی یا مولا علی کی؟ گویا ایسا محسوس ہوگا کہ ایسا کہنے والا مولا علی سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے غیر معصوم کو ولی بنا کر بھیج دیا، اور ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ بغیر معصوم تو ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مولا علی سے ملتے تو ان کو بھی یہی کہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، ہیں آپ خود آتے میرے پاس تب میں آپ سے بات کروں گا، یہ آپ نے کیا مسلم کو بھیج دیا؟
سبحان اللہ،
امام حسین سے کہوں کہ ہم نے مسلم کو کیوں بھیجا ہے، مسلم معصوم ہے، کون ہے؟ یہ بتلائیے کہ مسلم جب کوفہ میں آئے ہیں اور کوفہ میں بیعت طلب کر رہے ہیں، کہیں ہم تمہارے اوپر حاکم ہیں، کس کے حکم سے؟ فرزند زہرا کے حکم سے، اور میں تم سے بیعت لینے آیا ہوں، بیعت کرو، یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ آپ تو مولا کے عشق میں یہ بات کر رہے ہیں، ارے جی نہیں، جب بیعت لی جاتی ہے تو ذرا قرآن میں دیکھنا، جب رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، پروردگار کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب اگر مسلم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے تو یہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، بھیجنے والے کا ہاتھ ہے، یعنی مسلم کے ہاتھ پر بیعت ایسا ہی ہے جیسے حسین کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو حسین علیہ السلام کا حکم بالکل ایسا ہی جیسے مسلم جو حکم دے رہے ہیں وہ حسین کا حکم ہے، اگرچہ غیر معصوم ہے، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں تمہارے اوپر حجت بنا دیا ہے اور ہم خود ان مسلم کے اوپر حجت ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ایکویشن وہی ہے۔ تو اسی انداز سے اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو تمام کے تمام گورنر تھے یہ تو مولا علی نے خود نومینیٹ کیے تھے نا، ان کا تو نام لے کر بھیجا تھا کہ تم فلانا تم فلاں جگہ چلے جاؤ، لیکن اب اگر ایسا ہو کہ کسی کا نام نہ لیا ہو، پھر میں کیسے اس کو سمجھ لوں کہ جناب اس کے پاس بھی ویسے ہی ولایت ہے؟ تو اب کوئی اصول تو ہوگا میرے پاس، کچھ تو ہونا چاہیے بھائی۔ گورنر شپ تو اس وقت ہے نا جب حکومت موجود ہے، اب جب حکومت موجود نہیں ہے تو اب گورنر شپ تو بھی موجود نہیں ہے، پھر کیا موجود ہے؟ ساتویں امام کے دور میں آ جائیے، حیان سراج اور بہت سارے وکلا موجود ہیں۔ اچھا دسویں امام کے دور میں آ جائیے، آپ نے پورا نظام قائم کیا وکلا کا، سفرا کا، اور ان کو بصرا، بحرین، مدینہ، مختلف مقامات کے اوپر بھیجا، اور باقاعدہ ایک نیٹ ورک جسے کہتے ہیں اسٹیبلش کیا۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ تاریخ میں جائیں، لیکن بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو وکلا کا نظام ہے اصلا اس کا بنانے والا کون ہے؟ آپ کے اور میرے دسویں امام۔ امام نے اپنی زندگی میں یہ تمام کا تمام نیٹورک بنایا، اور نہ صرف وکلا بلکہ ان کے بھی سفرا ہوتے تھے، سفیر ہوتے تھے، مختلف مقامات کے اوپر ہوتے تھے، لوگ سفیر سے ملتے ہیں، وکیل سے ملتے ہیں، اور پھر اس انداز سے انٹریکشن ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ کے اور میرے گیارہویں آقا تک پہنچا۔ آپ نے وہ نظام بنایا نہیں ہے، بنے ہوئے نظام ہی کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر عثمان بن سعید ہوں یا محمد بن عثمان بن سعید سمری ہوں، تو یہ کون تھے؟ سمان تھے، تیل فروش تھے، لوگ آتے تھے تیل خریدنے، یہاں سے روغن لیا، اور جب روغن کی اجرت دیتے وہ تھے، اس کی قیمت دیتے تھے، تو اس میں کچھ خمس کا پیسہ بھی دے دیتے تھے۔ جو جاسوس ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب کوئی خمس، کوئی تیل کی تجارت ہو رہی ہے، یہ اتنے بابصیرت ہوتے تھے کہ جب یہ رقم دیکھتے تھے تو خمس الگ کر لیتے تھے، تیل کی قیمت الگ کر لیتے تھے، یہ ان کی بصیرت ہوتی۔ اس انداز سے پورا نیٹ ورک چل رہا تھا، یہیں سے ہوتے ہوئے ابل قاسم حسین بن روح تک سلسلہ گیا، روح نہیں ہے یہ، حسین بن روح ہے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی بن محمد سمری تک یہ بات پہنچی، چار نائبین تو پے در پے آئے۔ اب اس کے بعد جب ابو الحسن علی بن محمد سمری کا آخر وقت آیا، ان پر ایک غشی کا عالم آیا، آنکھ کھلی، کہا کہ امام کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو تم میں با بصیرت علماء حق ہیں وہ تم پر حجت ہیں اور میں ان پر حجت ہوں۔ اس انداز سے پھر ایک اور روایت آپ کو ہدیہ کروں، پیغمبر کے دور کے اندر خود پیغمبر تشریف فرما تھے اور کہا کہ قال رسول اللہ, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. قیل یا رسول اللہ من خلفاؤک, اچھا یہ جو رسول اللہ نے جملہ کہا, کہا لکھا ہے ثلاث مرات, تین مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی ثلاث مرات, تین مرتبہ کہا. تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہے؟ آپ نے پھر آگے جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ الذین یأتون من بعدی ویرون احادیثی وسنتی فیسلون الناس من بعدی وفی بعض النسخ ثم یعلموها الناس. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, میرے علم کو سیکھیں گے اور میرے علوم کو لوگوں تک پہنچائیں گے. ان کو پر ان کو رسول اللہ نے کیا کہہ کے مخاطب کیا؟ کہا یہ میرے خلفاء ہیں. یعنی کہ جو, اب میں جملہ دے رہا ہوں, یعنی جو آل محمد کے حق کو زندہ کر دے رسول اللہ کی نظر میں ان کا خلیفہ ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ شیخ صدوق نے بھی لکھی ہے, عیون الاخبار رضا کے اندر بھی موجود ہے جہاں میں بیان کر رہا ہوں. اور اسی انداز سے من لا یحضر الفقیہ کے اندر بھی یہ روایت من عن موجود ہے. ایک سوال کر رہا ہوں, کتاب کا نام کیا ہے؟ من لا یحضر الامام, یعنی کہ کیا وہ جو لکھنے والے ہیں ان کی نظر میں بھی کوئی شخصیت موجود ہے کہ میں یہ اس کے لیے لکھ رہا ہوں جو فقیہ تک نہیں پہنچ سکا ہے؟ اگر فقیہ موجود ہے تو یقیناً اس کا قول تمہارے اوپر حجت ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. من لا یحضر الفقیہ. جوانوں کے لیے ترجمہ کر دوں, کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ, اس کے لیے کہ جو کہ فقیہ کو نہ پا سکے, اس کے لیے یہ کتاب ہے. اور جو فقیہ کو پا لے اس کے لیے کیا ہے؟ کہا تم نے فقیہ کو پا لیا, اب تمہارے لیے اور کیا ہے؟ تو اس انداز سے حکم اصلا اطاعت کس کی ہوگی پھر؟ فقیہ کی. نہ وہ عالم صاحب جو بیٹھے ہیں ان کی اطاعت ہوگی؟ جی نہیں. ایک جملہ کہوں, تصور کیجئے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تصور کیجئے بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی شخصیت, ٹھیک ہے. اب میں کسی کا بھی نام لوں کوئی ٹیگ لگ جائے خام خام, یہ پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں. مسٹر ایکس ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پر آ جاتے ہیں. چلے چھوڑیے, میں بہت پرانی شخصیت کا نام لے لیتا ہوں, شیخ صدوق آ گئے. اب اس پہ تو کوئی ٹیگ نہیں لگ رہا نا کہ کہاں سے آئے ہیں. شیخ صدوق آ گئے یہاں پر اور مجھ سے کہا زیغم رضوی صاحب جائیے میرے لیے پانی لے کر آئیے. میں کہوں گا یہ جو آپ کا حکم ہے مجھ پہ واجب نہیں ہے, یہ جو اطاعت ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے لیے وہ چیز لے کر آؤ جاؤ, یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے. ہاں یقیناً آپ کی جلیل القدر شخصیت ہے, ارے میں قربان جاؤں آپ کی خدمتوں کے, میں جو خود سے دل سے کروں گا یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی یہ بات مجھ پر واجب نہیں ہے. بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے, لیکن اگر وہ یہ بیان کریں کہ زیغم رضوی صاحب یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا یہ امام کے فلانا قول سے ٹکرا رہا ہے اور یہ کام کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اب یہ بات ماننا مجھ پر واجب ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی یہ جو واجب ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حکم واجب نہیں ہے, خدا کا حکم واجب ہے. آپ کا حکم بجا لاؤں گا میں اپنے انداز سے بجا لا سکتا ہوں, واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ حکم خدا مجھ تک پہنچا رہے ہیں اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے واجب ہے. تو اب اگر میں ان کے قول کو سن کر عمل کروں تو یقیناً میں ان کی اطاعت نہیں کر رہا, معصومین ہی کی اطاعت کر رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. بہت سیدھی سیدھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, میں نے سمیٹ دیا. تو چنانچہ فخر کیجئے خود پر کہ یہ شیخ عثمان ثمری سے لے کر کے شیخ مفید سے لے کر کے اور آج تک مراجعین کا سلسلہ موجود ہے اور علوم آل محمد ہم تک پہنچ رہے ہیں. کہ اگر یہ نہ ہوتے
تو جن کے حکم کے ساتھ یعنی کہ جن کی محنتوں کے ساتھ علوم آل محمد سے اخذ کر کے جو نکاح کے سیغے ہم تک پہنچ رہے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سیغے بھی آپ تک نہ پہنچ پاتے اور آپ اس دنیا میں جائز طریقے سے آ بھی نہیں سکتے تھے. درود پڑے محمد والے محمد. چنانچہ جو آج کی شب ہے وہ ایفائے عہد کی شب ہے. آج کی جو شب ہے وہ پروردگار عالم کے قانون سے وفا کی شب ہے. خیام حسینی میں جتنے بھی انصار موجود ہیں جن کو حسین نے, جسے کہتے ہیں نا کہ ہیرے کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری, شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا, چراغ کو گل کر دیا اور دیکھا کہ میرے ہیرے کتنے جگمگا رہے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بجھایا ایک دیا شہ نے, 72 ہو گئے روشن, اندھیرا خود پریشان ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. خیام حسینی میں آج کتنی روشنی ہے, ہر طرف انصار ہی انصار ہیں. لیکن عزیزو آپ کو معلوم ہے خیام حسینی سے دو آوازیں بلند ہو رہی ہیں آج. ایک آواز تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہے, ایسی تلاوت ہو رہی ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے گرد آواز کرتی ہیں اس انداز سے خیام حسینی میں تلاوت ہو رہی ہے. عزادارو اگر آج شب عاشور کو یاد کر رہے ہو اور اس شب کا احیاء کر رہے ہو تو اس انداز سے شب کا احیاء کرو جیسے انصار حسینی نے کیا تھا. آج بھی اسی انداز سے قرآن کو کھول لو, تلاوت کرو اور اس تلاوت میں ان انصاران حسینی کو شامل کر لو. پروردگار میں یہ جو تلاوت کر رہا ہوں میں انہیں کیا دے سکتا ہوں, میں تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ایک تحفہ بھیج رہا ہوں. آج کی شب کے توسط سے تلاوت قرآن بھی کرو اور انصاران حسینی کو تحفہ بھی بھیج دو. یقیناً جب تم تلاوت کر رہے ہوگے اور وقت کا امام تمہیں دیکھے گا, اسے اپنے جد کے خیمے میں موجود انصار یاد آ جائیں گے. چنانچہ ہر وہ کام کرو کہ جو کہ انصاران حسینی نے کیا تھا. خود کو ایسے کاموں میں مشغول کرو, گریا کرو, حسین کے حق کو یاد کرو جس انداز سے بھی غریب زہرا کا غم تازہ ہوتا ہے. کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جس کو زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا. یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کے دوشے جو آپ کے کاندھوں پہ سوار تھا, سوار دوشے رسالت کا ماتم کر رہے ہو. آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کی شب اگر خیام حسینی پر دیکھو گے نا تو تمہیں بہت ساری قربانیاں نظر آئیں گی. میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. یقیناً مائیں تو اپنے بچوں کو بچا کے رکھتی ہیں, وہاں پر عجیب انداز ہے, ہر ماں یہ چاہ رہی ہے پہرے میرا لال شہید ہو جائے تاکہ کل زہرا کو اپنا سامنا کر سکوں. چنانچہ ایک خیمہ ایسا ہے, امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس شب کو تین حصوں میں منقسم کیا تھا, ایک اپنے انصار کے لیے, ایک اپنے اولاد کے لیے اور ایک خود اپنے لیے. چنانچہ آپ نکلے ہیں خیموں کا دورہ کر رہے ہیں, ہر خیمے میں دیکھتے ہیں ہر بی بی اپنی اپنی قربانی کو سنوار رہی ہے. رباب کے خیمے میں پہنچے, رباب اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہے کہ آج ہر ماں اپنی قربانی کو سنوار رہی ہے لیکن تو اتنا چھوٹا ہے کہ میدان میں جا نہیں سکتا. میں کہوں گا بی بی رباب ذرا آسرے عاشورا لینے دیجیے. ارے اکبر کا جہاد اور ہے, عباس کا جہاد اور ہے, لیکن آپ کے ششماہے کا جہاد کچھ اور ہے. ارے یہ کربلا پلٹ لے گا اس انداز سے عزیزو صبح عاشور نمایاں ہوتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے علی اکبر کو اذان کا حکم ہوتا ہے، تو چنانچہ اذان دی جاتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے۔ بس میں مختصر کروں، یقیناً اب یہاں پر ایک ایک انصار جا رہے ہیں، ایک ایک ناصر جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کس کو بھیجنا چاہ رہے تھے؟ علی اکبر کو۔ حسین چاہتے تھے کہ اکبر سے شروع کریں، لیکن انصار حسینی نے کیا کہا؟ مولا ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اور جب جب کوئی انصار شہید ہوتا تھا، جب جب کوئی ناصر شہید ہوتا تھا، کیا کہتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب حبیب شہید ہو رہے تھے نا، تو آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی آنکھ کو کھولا اپنے ساتھی سے کہا، اوسی کا بحاضر رجل، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اس مرد کے لیے، جب تک زندہ ہو اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ انصار حسینی آج یہاں خیمے میں بیٹھے ہیں نا، آج یہی عہد کر کے جائیے، اسی کا بحاضر رجل۔ اب میں کس رجل کی بات کر رہا ہوں؟ ایک رجل آج بھی موجود ہے، لیکن عزیزوں 1180 سال سے وہ رجل انتظار کر رہا ہے۔ ارے اس کی کربلا کیا ہے؟ اس کی کربلا روز برپا ہوتی ہے، وہ روز کربلا کو دیکھتا ہے، آج بھی ناصر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، اس رجل کو تنہا نہ چھوڑیے گا۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید ہے۔ آپ نے واقعات کربلا کو فقط سنا ہے نا، اور سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں نے عرفا سے سنا ہے، عرفا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے حجت زمان کو روزانہ دو مرتبہ کربلا کا پورا واقعہ دکھانا۔ کربلا کا پورا واقعہ امام شاہد ہیں، اس کی توجہ عرفا یہ بیان کرتے ہیں تاکہ انتقام میں اور مزید شدت ہو۔ لیکن یہ بتلاؤ، جو دن میں دو مرتبہ کربلا کا واقعہ دیکھتا ہو، اب اگر وہ خون کے آنسو نہیں رہے گا تو کون سے آنسو رہے گا؟ عزیزو جہاد شروع ہوا ہے، یہاں پر تمام انصار شہید ہوئے ہیں، اب آپ کے خانوادے بنی ہاشم کا بھی باری آتی ہے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حسین سب کا تو لاشا لے آئے تھے، نفس المحموم میں لکھا ہے کہ جب سب کے لاشے لے آئے نا اور اب کوئی بھی نہیں بچا، پہلے اس خیمے میں گئے جہاں پر انصار موجود ہوا کرتے تھے، چاروں طرف دیکھا، ارے خیمہ خالی ہے۔ پھر اس خیمے میں گئے جہاں پر سب کی لاشوں کو رکھا تھا، اب فرزند زہرا زینب کے پاس آتے ہیں۔ بہن زینب، اما نے جو کرتا سیا تھا وہ کرتا تو لانا، یہاں زینب نے بہن شروع کر دیے۔ میں سمجھ گئی بھائی، میں جانتی ہوں اما کرتا سیتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی جب حسین یہ کرتا مانگ لے، کرتا نہیں مانگ رہے کفن مانگ رہے ہیں۔ کس انداز سے، میں کہتا ہوں کہ کس انداز سے زینب کے قدم اٹھے ہوں گے، کیسے وہ کرتا بھائی دے دیا ہوگا؟ ارے بہن نے دیکھا ہوگا بھائی کفن پہن رہا ہے، ارے سکینہ نے بابا کو۔ راوی کہتا ہے حسین کی سواری خیمے سے ایسے نکلی ہے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے. آپ کا اور میرا مولا حجت زمان امام زمان اس انداز سے گھر سے نکلا ہے, ارے گھوڑے پر بیٹھا ہے, اور جب کربلا میں داخل ہوا تھا اس وقت گھوڑے میں چلنے سے انکار کیا تھا, آج دوبارہ مقتل جانا چاہتے ہیں گھوڑا چلنے سے انکار کر رہا ہے. لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے, جب آپ نے کہا کہ یہ آخری زحمت ہے گھوڑا بھی زبان ہے اشارہ کر رہا ہے, کیا نے کہا وہ چار سارا بچی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا, ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے اترتے ہیں بچی کو سنبھالتے ہیں. راوی لکھتا ہے ایک اور مقتل میں دیکھ رہا تھا کہ سکینہ سینے پر لکھ سکینہ کو نیند آ گئی, خدا معلوم خواب میں کیا دیکھا. سکینہ تڑپ کر بیدار ہوتی ہے بابا جائے جائے. حسین میدان میں آتے ہیں, اب حسین تلوار چلا رہے ہیں, کیا جہاد کیا ہے کیا قتال کیا ہے کہ ان ملائین کو مولا علی کی جنگ یاد آ گئی. مولا لڑتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, امام انا للہ کی تلاوت بھی کر رہے ہیں حملے بھی کر رہے ہیں. تاریخ میں 17 حملے لکھے ہیں کہ جو فوج اشقیا پر کیے ہیں, لیکن ہر حملے کے اوپر دو نظام پر نظر گھوم رہی ہے اپنے انصار کی طرح, اے میرے شیرو پیاسے کی جنگ پیاسے کی جنگ دیکھو. کبھی بھائی کو پکارتے ہیں کبھی بھائی کو یاد کرتے ہیں, لیکن وہ وقت بھی آیا کہ اب فرزند زہرا زین پر صبر نہیں پا رہے ہیں. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, کبھی دائیں گر جاتے ہیں کبھی بائیں گر جاتے ہیں. مناتے لکھتے ہیں کہ جب مارا زین سے زمین پر آئے ہیں, ارے نہ زین پر موجود ہے نہ زمین پر موجود ہے. جو تیر سامنے سینے پہ لگے تھے وہ پشت سے نکل گئے. یہاں پر مولا کا وہ با وفا منتجز کیا کہتا ہے زبان حال سے مولا سے, پہلے تو چاروں طرف چکر لگانے لگا پھر اپنی زبان حال سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے مولا بس ایک مرتبہ مجھ پر سوار ہو جائے میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. اپنے منہ سے تیر نکالتا ہے, امام کہتے ہیں جا میرے خیموں میں جا کر میری شان. بس عزیزو آخری جملہ سنیں, مجھ میں سکت نہیں ہے, اپنی پریشانی کو خود معلوم کرتا ہے. اب خیام حسینی نظر جنا رہا ہے مرتجہ جا رہا ہے, ارے تینوں کی بارش ہوئی ہے اس انداز سے خیمے میں داخل ہوا ہے. سب سے پہلے بی بی سکینہ ارے رہوار کے گلے میں باہیں ڈال دی, یا جواب ابھی ام قتل ابھی ام ستیان ابھی او قتل دشانان, یہ بتلا میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا بھی. اے میرے بابا اتنا کتنا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ہی گناہ گر ملا.
لڑے کربلا پر دردلا داری ہوا سرخانیا چلنے لگی یہاں جائے نا سید سرکار بیٹا سرکار ذرا اٹھو دیکھو کیا ماجرا ہے سید سرکار جیسے ہی اٹھتے ہیں کمر پہ ہاتھ ہے ایک ہاتھ خیمے کا پردہ ہٹایا السلام علیکم یا بات دینا میرا سلام محبا پروردگار آج کی شب ہم اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے ایک دعا مانگیں گے اللہم ارزقنا کربلا پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما پروردگار اپنی آخری حجت کا ضرور فرما تاکہ وہ اپنے دادی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے یا رب الحسین بحق الحسین اشفق صدر الحسین بظہور الحجہ